میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے، آج روزے کی حالت میں اللہ نے ہمیں اپنے گھر میں بٹھایا ہے۔ مسلمان کی سب سے بڑی خوبی ہر صبح کو یہ ہوتی ہے کہ اس کا ایمان باقی رہے، اور رات کو بھی اس کی خوبی یہ ہوتی ہے اس کا ایمان باقی رہے اور وہ اپنے ایمان پہ مر جائے، ایمان پہ اٹھ جائے، ایمان پہ سو جائے، ایمان پہ چلا جائے۔ ایمان کو باقی رکھنا یہ میرے رب کی سب سے بڑی انعام نوازی ہے، کرم نوازی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے اس آیت کی شان میں یہی بات فرمائی، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو اپنے اللہ کو رب کہتے ہیں پھر اس کے بعد اس پہ پکے ہو جاتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکۃ، اللہ کے فرشتے ان پہ 24 گھنٹے نازل ہوا کرتے ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، جب رب آپ کے ساتھ جڑتا ہے تو آپ پہ نہ تو ڈر ہوتا ہے نہ کبھی غم ہوتا ہے۔ وابشروا بالجنت التی کنتم توعدون، اور ایسی جنت کی بشارت اللہ تمہیں عطا فرماتے ہیں جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے اور اس ہوا کے نیچے حور عین جنت کی بیٹھی ہوتی ہے، وہ اس ہوا کو اور اس کی خوشبو کو اور ذائقوں کو سونگتے ہیں۔
آواز کی کچھ گڑبڑ ہے تو ماحولن ملا کے صحیح کروا دیں۔
ماہ رمضان المبارک میں ایک ہوا چلتی ہے اللہ کے عرش کے نیچے، اور اس کے نیچے جنت کی حوریں ہوتی ہیں۔ اللہ ان کو جب ان کی خوشبو دیتے ہیں، وہ اللہ سے پوچھتی ہیں یہ ہوا کہاں سے ہے، بتایا جاتا ہے یہ جو جنت اللہ کی تیار کی گئی ہے، آج اس کے دروازے کھول کر اس کی ہواؤں کو پھلا دیا گیا ہے، اور اس کی جنت کی حوریں انتظار کرتے ہوئے بیٹھتی ہیں، اپنے اللہ سے کہتی ہیں، اللہ ہمارے لیے کوئی خامت پہ بنا، ہمارے لیے کوئی شوہر پہ بنا، ہمارے لیے کوئی رشتہ پہ بنا، ہمارے لیے کوئی شادی کی ترتیب پہ بنا، جو اپنے اعمال کر کر آئے اور ہم سے شادیاں کر لے، ہم اس چیز کی مشتاق ہیں۔ اللہ رب العزت اس وقت فرماتے ہیں، جو بندہ اپنے آپ کو روزے کی حالت میں رکھے گا، اللہ رب العزت اس کی 100 حوروں سے شادی فرمائے گا۔ میرے آقا علیہ السلام صبح باہر نکلتے ہیں، آپ نے فرمایا آج کون صحابی ہے جس نے روزے کی حالت میں صبح کی ہو؟ ابو بکر صدیق نے عرض کی، یا رسول اللہ میں نے روزے کی حالت میں صبح کی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کون صحابی ہے آج جس انسان نے کسی کو دعوت کی بات کہی ہو؟ کہا یا رسول اللہ میں ہوں۔ میرے نبی نے پوچھا بتاؤ اور کون ایسا صحابی ہے جس نے کسی کے جنازے میں شرکت کی ہو؟ کہا یا رسول اللہ میں ہوں۔ میرے نبی نے پوچھا بتاؤ کون ایسا ہے جس نے آج کسی یتیم کی مدد ادا کی ہو؟ میرے نبی علیہ السلام کے صحابی نے کہا انا یا رسول اللہ، میں ہی ہوں اللہ کے رسول۔ ہر شعبہ میں سیدنا ابو بکر صدیق کہتے ہیں اللہ کے نبی روزہ بھی میں نے رکھا ہے، اللہ کے نبی صدقہ بھی میں نے دیا ہے، اللہ کے نبی یتیم کے ساتھ تعاون بھی آج میں نے کیا ہے، اللہ کے نبی آج جنازے میں شرکت بھی میں نے کی ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا آؤ سارے ابو بکر کو دیکھو، آج اس نے وہ عمل کیے ہیں جو ایک جنتی عمل کرتا ہے۔ خدا کی قسم اس وقت ابو بکر صدیق ان اعمال کی بدولت جنت میں چلا گیا۔ ابو ہریرہ کی روایت، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا خدا کی قسم اگر رمضان کی حقیقت کسی امت کو پتا چل جائے، اللہ سے ہر بندہ یہ دعا کرے اللہ پوری زندگی رمضان ہو جائے، پورا دن رمضان ہو جائے، پوری کائنات میں رمضان ہو جائے۔ آج امت مسلمہ کی بے قدری، بعض بدبخت ایسے بھی ہوتے ہیں رمضان آتا ہے تو منہ چڑھ جاتے ہیں کہ اب کون بھوکا رہے کون پیاسا رہے، ہوٹل بھی بند، لذتیں بھی بند، عیاشیاں بھی بند تمام چیزیں بند, لیکن میرے آقا کہتے ہیں تمہیں پتہ نہیں رمضان کیا ہے, خدا کی قسم اگر سحری کھاتے ہو 10 لاکھ بندے جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے اللہ ان کو آزادی کا پروانہ عطا کرتے ہیں, اور جب تم افطاری کرتے ہو 10 لاکھ بندے جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے اللہ ان کو جہنم سے آزادیاں عطا فرماتے ہیں. اور میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے اس کی آخری رات جب ہوتی ہے ہر رات کے بدلے میں ہر دن کے بدلے میں جتنی مغفرت پہلے ہو چکی ہوتی ہے آج آخری رات میں اللہ اس سے بھی زیادہ انسانوں کی مغفرت کروا دیتے ہیں. اس لیے میرے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے اللہ دو اندھیروں کے اندر دو روشنیاں میری امت کو عطا فرمائیں گے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ دو اندھیرے کون سے ہیں, آپ نے فرمایا ایک قبر کا اندھیرا ہے اور ایک حشر کی ظلمت اور اندھیرا ہے. یہ دو اندھیرے ہیں جن کے اندر ہر بندہ اندھیرا محسوس کرے گا, کوئی بندہ کسی کے کام نہیں آئے گا. اگر قبر میں اندھیرا رہا, قرآن نہ ہوا, ایمان نہ ہوا, نماز نہ ہوئی, بندہ اٹھا چاروں طرف سے بند, چاروں طرف اندھیرا, چاروں طرف وحشت, چاروں طرف دہشت, چاروں طرف عجیب قسم کی کیفیات ہو اور اس کو نور دینے والی کوئی چیز نہ ہو, میرے نبی نے فرمایا سب سے بڑا بدبخت میری امت میں یہ ہے, سب سے بڑا محروم میری امت میں یہ ہے جس کی قبر تاریک کر دی گئی. اس لیے میرے آقا فرماتے تھے قبر یا تو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. میری امت جب قبر میں چلی جائے گی اس کے بعد اس کی اس کائنات میں واپسی کوئی نہیں ہے. عذاب قبر سے نجات دلانے والا میرے نبی نے فرمایا یہ رمضان کا مہینہ ہے, جو بندہ رمضان کا روزہ رکھتا ہے اللہ کی قسم اس کی قبر کبھی تاریک نہیں ہو سکتی, اللہ اس کو روشن فرمائے گا. اور دوسرا اندھیرا حشر کے میدان میں, میرے آقا کرتے ہیں مومن کے لیے روشنیاں ہوں گی, مومن کے لیے چمک ہوگی, مومن کو نبی کا نور نظر آئے گا, مومن کو انبیاء کا نور نظر آئے گا, مومن کو فرشتوں کی نورانیت نظر آئے گی. لیکن کافر کو, منافق کو, فاسق کو, بدعتی کو, غیبت والے کو, بے نمازی کو وہاں پہ تاریکیاں نظر آئیں گی اور اس میں گھٹن پیدا ہو جائے گی اور وہ کہے گا دن گزر جائے شام آ جائے لیکن کان مقدار ہو سمسین الف سنت, 50,000 سال کا وہ دن ہوگا جس کی بنیاد پر جو تاریکی میں ڈوب گیا وہ سب ڈوب گیا. اس لیے میرے آقا کہتے ہیں رمضان المبارک میری امت کا نور ہوگا. اور اس کے بعد میرے آقا فرماتے ہیں قرآن میری امت کا نور ہوگا, ایک نور چمکے گا قبر میں, دوسرا نور چمکے گا اللہ کے حشر میں. یہ دو نور بنانے کے لیے آج امت کو یہ رمضان المبارک عطا کر دیا گیا ہے. خدا کی قسم ہر سال رمضان کا مل جانا یہ آپ کی قبولیت ہے. جس طرح اللہ رب العزت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار معراج میں بلا کر فرماتے تھے تیری میں اتنی نمازیں کم کر دیتا ہوں, علماء لکھتے ہیں بار بار رسول اللہ کو بلانا ایک بہانہ تھا, ورنہ اللہ پہلی بار بھی نمازیں کم کر دیتے, ایک پکا اعلان کر دیتے, پرچہ آ جاتا. جہاں جبرائیل پورا قرآن لے کر آیا وہاں پر نمازیں بھی اس کے ذریعے ہلکی ہو سکتی تھی, لیکن آقا علیہ السلام کو بلایا پھر گئے, پھر بلایا پھر گئے. یہ اشتیاق تھا, میرے اللہ کی محبت تھی. سب سے خوبصورت کائنات میں جو انسان تھا وہ محمد رسول اللہ کی ذات تھی, اور سب سے خوبصورت جس نے روزہ رکھا ہے وہ محمد رسول اللہ کی ذات تھی, جب سے پیاری جس نے نماز پڑھی ہے وہ آقا علیہ السلام کی ذات تھی. اور میرے نبی فرماتے ہیں جب رمضان آتا تھا صحابہ کہتے ہیں اطلق کل اسیر, اللہ کے نبی ہر قیدی کو جا کر چھڑوا دیا کرتے تھے, وہ آتا کل سائل اور ہر سائل کو عطا کر دیا کرتے تھے. آپ کی یہ خوشی کی انتہا تھی کہ جہاں کوئی قیدی ہوتا میرے آقا اس کو چھڑا دیتے. اس کے چھڑانے کا مقصد یہ تھا اس قیدی کا روزہ آسانی والا ہو جائے, اس قیدی کی تلاوت
آسانی والی ہو جائے, اس قیدی کی ترامیاں آسانی والی ہو جائیں, اس کی قید اس کو روزے سے نہ روکے, اس کی قید اس کو ترامیوں سے نہ روکے, اس کی قید اس کو ایمان سے نہ روکے. ایک طرف یہ آزاد مسلمان ہے جو ترامیاں پڑھنا بھی اپنا درد سمجھتا ہے, اپنی مشقت سمجھتا ہے, قرآن کو کھولنا بھی اپنی دادا اور دادی کی ذمہ داری سمجھتا ہے, اور نماز کو پڑھنا بھی دھکے کے ساتھ کبھی مصیبت آ جاتا ہے. لیکن میرے آقا پیسہ لگاتے تھے, صحابہ کو کہتے تھے خیرات کرو, اپنے صدقات ادا کرو, اپنے زکات ادا کرو, تاکہ قیدیوں کو جا کر چھڑوا دو اور وہ قیدی رمضان ٹھیک گزاریں, قرآن ٹھیک پڑھیں, ترامیاں ٹھیک پڑھیں, ایمان ٹھیک لائیں, اور ان کی قید کی بنیاد پر ان کو کوئی مصیبت پیش نہ آئے. آج جس مسلمان کو آزادی ہے, جس کی ماں بہن آزاد, جس کی بیٹی آزاد, جس کا محلہ آزاد, اس کو یہ دستور سمجھنا چاہیے کہ آج رسول اللہ کی امت آزادی کے باوجود اس کی قدردان نہیں ہے. نخرے بازیاں ہماری زندگی کا جزء لازم بن چکی ہے. ہر بندہ اپنے اعمال سے پیچھے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے. صرف سحری کھا کر افطاری کر لینا, امت نے صرف روزہ اس چیز کا نام رکھا ہے. میرے نبی کا فرمان ہے رب صائم لیس له صائم, کوئی روزے دار ایسے ہیں جن کا کوئی روزہ نہیں ہوتا, ورب صائم لیس له السحر الا السحر, بہت سے رات کو جاگنے والے ایسے ہیں جو صرف رات کو جاگتے ہیں, ان کے جاگنے کا اللہ کو فائدہ کوئی نہیں ہوتا. میرے آقا فرماتے ہیں روزہ دار جس وقت لیٹ جاتا ہے وہ دائیں طرف کروٹ بدلتا ہے, فرشتہ اس سے تھاپی مار کر کہتا ہے شکر ادا کر, اللہ نے تجھے روزے دار بنا کے زندگی عطا فرمائی ہوئی ہے, اور تیرے سانس میں روزہ ہے, تیری زندگی میں روزہ ہے, تیرے جسم میں روزہ ہے. اور جس وقت روزہ دار اپنے سانس لیتا ہے اس کو فرشتہ کہتا ہے رب نے تیرے سونے کے اوپر جو سانس ہے اس پر سبحان اللہ کا ثواب تجھے عطا فرما دیا ہے, اس کے سونے پر سبحان اللہ کا ثواب, اس کی کروٹ بدلنے پر فرشتوں کی طرف سے ٹھپکیاں. میرے آقا فرماتے ہیں خدا کی قسم اگر رمضان کا تمہیں پتہ چل جائے اس میں کیا خوبصورتیاں ہیں, کیا لطافتیں ہیں, کیا نظام ہے. ہر امت یہ کہے, میرا ہر انسان یہ کہے رمضان دن کو نہیں رات کو بھی ہو, دن کو بھی ہو, 24 گھنٹے روزہ ہو, یہ ذائقہ ہو, یہ لذتیں ہوں. میرے آقا فرماتے ہیں میری امت کو 5 چیزیں ایسی عطا فرمائی گئی ہیں جو آج تک کسی اور امت کو عطا نہیں کی گئی. سب سے پہلے میرے آقا فرماتے ہیں لہلوف سن السائم اطیب عند اللہ من ریح المسک, روزہ دار کے منہ کے اندر ایک بدبو پیدا ہوتی ہے جس کو حلوف کہتے ہیں. فرماتے ہیں جب کوئی بندہ کسی سے ملتا ہے میدہ خالی ہونے کی بنیاد پر یہ حلوف بدبو بن جاتی ہے, اور اس بدبو کی بنیاد پر دوسرے بندے اس سے کراہتے ہیں, نفرتیں کرتے ہیں. یہ بدبو میدہ کی خشکی سے ہے, پیٹ خالی ہونے کی وجہ سے ہے, کھانا نہیں جا رہا, پانی نہیں جا رہا, پوچھ پیش نہیں کر رہے, کوئی ایسی بات نہیں کر رہے. 24 گھنٹے میں 15-16 گھنٹے اپنے منہ کو بند رکھا ہوا ہے, کنڈلی کر لی, نماز پڑھ لی, اس کے علاوہ میدے میں ایک قسم کی بدبو پیدا ہوتی ہے, دوسرے لوگ دیکھ کر اس سے کراہ جاتے ہیں. لیکن حدیث میں ہے جب اللہ کسی سے محبت کرتے ہیں فرشتوں سے کہتے ہیں آؤ تم بھی اس سے محبت کرو اور اس کی ہر چیز سے محبت کرو, محبوب کو محبوب کی ہر چیز ادا ہوتی ہے. اگر کوئی بندہ کسی سے عشق کرتا ہے وہ بیمار بھی ہو جائے اس کی بیماری پر اس کا معاون ہوتا ہے, اگر کوئی بندہ کسی سے محبت کرتا ہے اس کی جوتی کی بھی تعریف کرتا ہے, اگر کوئی بندہ کسی سے محبت کرتا ہے اس کے کپڑے کی بھی تعریف کرتا ہے. لیلا مجنو کا جب آپس میں معاشقہ پیدا ہوتا ہے اور مجنو کا جب انتقال ہو جاتا ہے, لیلا جو ہے اس کی گلیوں میں گھوما کرتی تھی اور اس کے کتوں کو پیار دیا کرتی تھی اور یہ کہا کرتی تھی یہ گلیاں گلیاں نہیں ہیں, یہ گلیاں وہ ہیں جہاں کے اوپر لیلا چلا کرتی تھی, جہاں پر لیلا بیٹھتی تھی, جہاں لیلا محبت کرتی تھی, ان گلیوں میں اس کا چلنا تھا, پھرنا تھا, رات تھی, دن تھا, ان گلیوں سے اس کی عقیدت تھی, محبت تھی, لہذا لیلا چلی گئی. اب مجنو لیلا کی جدائی کو بھی برداشت کرتا ہے اور اس کی گلیوں خوشبو سجا کر پیار کرتا ہے، عقیدت کرتا ہے، محبت کرتا ہے، تمام چیزیں کرتا ہے. یہ تمام باتیں اس بات کی وضاحت ہیں کہ اللہ اپنے مہمان بندے کو جب روزے کی حالت میں رکھتا ہے، یہ بیماریاں، یہ بدبوئیں جو ہمارے منہ سے آتی ہیں، میرے اللہ نے اس کو بدبو نہیں کہا. فرمایا اطیبو عند اللہ من ریح المسک، اللہ کے نزدیک یہ عنبر کی اور زعفران کی خوشبو سے زیادہ عزت والی ہوتی. یہ رتبہ میرا رب عطا کرتا ہے. حدیث میں علماء نے لکھا ہے حشر کے میدان میں اللہ اس روزے دار کے منہ سے ایک ہوا نکالیں گے جو ساری کائنات کے نبی بھی سن لیں گے، اور وہ سوال کریں گے یہ ہوا کہاں سے آئی. بتایا جائے گا یہ محمد الرسول اللہ کا امتی تھا جس کے معدے سے ایک بدبو آیا کرتی تھی، لوگ اس کو باتیں کیا کرتے تھے. آج رب نے اس کو یہ عزت عطا فرمائی ہے کہ وہ بدبو نہیں ہے بلکہ عنبر سے زیادہ خوشبو بن گئی، زعفران سے زیادہ خوشبو بن گئی. میرے محترم بھائیوں، اگر کوئی عیسائی آپ کو ملتا ہے، آپ اس سے گلے مل جائیں، وہ صابن سے نہا آئے، شیمپو سے نہا آئے، مگر اس کے دل سے بدبو آتی ہے، جسم سے بدبو آتی ہے. اگر کوئی مرزائی آپ کو ملتا ہے، بے شک وہ نہا کر کیوں نہ آ جائے، جسم سے بدبو آتی ہے. یہ لنڈے بازار میں چلے جاؤ، جو لوگ یہاں پر کپڑے خریدتے ہیں، انگریزوں کے بوٹ جوتیاں، اللہ رب العزت ہمیں ان کی مشابہت سے بچائے، ان کے استعمال شدہ چیزوں سے بچائے. اللہ نے مسلمان کو اتنا عطا فرمایا ہے کہ مسلمان مسلمان کو لباس پہنائے، مسلمان مسلمان کو جوتا پہنائے، مسلمان اپنے پرانے کپڑے اللہ کے راستے میں قربان کرے، تاکہ انگریزوں کی نہ والی جوتیاں اور ان کی پینٹیں اور ان کی شرٹیں اور ان کے کپڑے اور ان کے دستانے اور ان کے پرس اور ان کی تمام چیزیں بڑے فخر کے ساتھ ہمارے لوگ لے کر آتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں یہ چیز ایک نمبر ہے. حقیقت یہ ہے اس میں یہودی سوتا ہے، حقیقت یہ ہے اس میں عیسائی سوتا ہے، حقیقت یہ ہے اس میں مرزائی سوتا ہے، حقیقت یہ ہے اس میں رافضی سوتا ہے. اگر آپ عیسائی کو ملیں آپ کو بدبو آئے گی، آپ مرزائی کو ملیں آپ کو بدبو آئے گی، آپ کسی راسی کو ملے آپ کو بدبو آئے گی، آپ یہودی کو ملے آپ کو بدبو آئے گی، لنڈے بازار کی جوتیاں میں آپ کو سمیل آئے گی، ان کی پینٹوں میں آپ کو سمیل آئے گی، ان کے پرسوں میں آپ کو سمیل آئے گی. یہاں تک کہ لنڈے کی گلیوں میں آپ چلے جائیں، پوری گلیوں میں دائیں بائیں مڑتے جائیں، آپ کو سمیل آئے گی. یہ سمیل کس بنیاد پر ہے؟ ایک طرف یہ یہودی، ایک طرف یہ مرزائی، ایک طرف یہ راسی، ایک طرف یہ عیسائی، دوسری طرف میرے آقا ہیں. جس وقت پسینہ آتا ہے اندر سے بڑھتا ہے، پسینہ آتا ہے مشک سے بڑھتا ہے، پسینہ آتا ہے زعفران سے بڑھتا ہے. تیسری طرف میرے نبی کے صحابہ ہیں جن کو لوگ کہتے تھے ان کا پسینہ گندا، ان کے کپڑے گندے، مسجد قبا کے اندر صحابہ ہوتے تھے، پسینہ آ جاتا تھا، وہ قرآن پڑھتے تھے، اعمال کرتے تھے. رب نے قرآن میں یہ آیتیں اتار دی، کتنے مرد ایسے ہیں جو چاہتے ہیں یہاں پاکی حاصل ہو جائے اور اللہ ان کو پاکی کے اندر نوار کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے. ان صحابہ کے پسینے کو رب نے طہارت کہا، ان کی تمام چیزوں کو رب نے طہارت کہا. ایک طرف نبی کا پسینہ اندر سے بڑھتا ہے، ایک طرف یہودی پرفیوم بھی لگاتا ہے مگر بدبو آتی ہے. یہ صرف ذائقہ ایمان کا ہے، ذائقہ روزے کا ہے، ذائقہ قرآن کا ہے، ذائقہ ان تمام چیزوں کا ہے. امام عاصم قرآن پڑھتے تھے، نبی نے خواب میں آ کر کہا تو جب قرآن پڑھتا ہے مجھے تیرے منہ سے اتنا پیارا لگتا ہے، آجا میں تیرے منہ کو چومنا چاہتا ہوں. اس کے منہ کو میرے نبی نے چوما تھا. امام عاصم جن گلیوں میں چلا جایا کرتا تھا، رب کعبہ کی قسم وہاں کی خوشبوئیں اس کو معطر کر دیتی تھی. آج آپ نے اس کو بدبو کہا، آپ نے اس سے نفرت کی، آپ نے اس سے کراہت کی، لیکن میرے اللہ نے کہا نبی سے نفرت کرو گے اللہ اس کے پسینے کو عنبر سے اونچا قرار دے گا. روزے دار سے نفرت کرو گے اللہ اس کے منہ کی بدبو کو قیامت کے دن مشک سے اونچا کرے گا، زعفران سے اونچا کرے گا. کیونکہ بدبو کو پیدا کرنا یہ بھی اللہ کی صفت ہے، خوشبو کو پیدا کرنا یہ بھی اللہ کی صفت ہے، ہر چیز کو اچھا کہنا یہ بھی رب کا کام ہے، ہر چیز کو برا بنا دینا اور اس کی برائی کو بیان کر دینا یہ بھی میرے اللہ کا کام ہے. رمضان کا ایک فائدہ یہ ہے آپ کے منہ کی بدبو اللہ نے مشک سے اونچی کر دی، زعفران سے اونچی کر دی، کتنا اونچا مقام میرے رب نے آپ کو عطا کیا ہے. نبی کریم کہتے ہیں دوسری اللہ نے خوبصورتی عطا فرمائی ہے، سمندر کی مچھلیاں روزہ دار کے لیے استغفار کرتی. مچھلی نہ اس سے گناہ ہوتا ہے، نہ مچھلیوں سے زنا ہوتا ہے، نہ مچھلیاں شراب پیتی ہیں، نہ مچھلیاں حرام پہ آتی ہیں. مچھلی حلال ہے، مچھلی کا کردار بھی حلال ہے، مچھلی کی دعائیں بھی قبول ہیں. یہ سمندر کی مخلوقات ہیں، رب سمندر کے اندر روزے دار کے لیے مچھلی سے کہہ رہا ہے تو بھی اس کے لیے دعا کر، تو بھی اس کی مغفرت کے لیے دعا کر. یہ عطا اللہ شاہ بخاری کہتے ہیں، یہ ہے رب کی محبت. آسمان پر جبرائیل سے کہا اس روزے دار سے میں محبت کرتا ہوں تو بھی محبت کر. جبرائیل نے سارے فرشتوں سے کہا میں ان سے محبت کرتا ہوں، تم بھی ان سے محبت کرو. فرشتوں نے ساری مخلوقات سے کہا ہم ان سے محبت کرتے ہیں، تم بھی ان سے محبت کرو. پھر اللہ نے سمندر کی مخلوقات سے کہا آسمان اس سے محبت کرتا ہے، تم اس سے محبت کرو. اگر روزہ دار بن جاؤ، روزہ کی صفات اپنا لو، روزے کے اندر اللہ کا ڈر پیدا کر لو. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنی زبان کو روزہ دار کم از کم جھوٹ سے بچا لے. دودھ میں ملاوٹ کرنے والے آج کے مہینے میں توبہ کر لو. قصائی ہیں جو اپنے وانی کے اندر گوشت شامل کرتے ہیں، پانی ملا دیتے ہیں، وہ توبہ کریں. درزی کسی کا کپڑا کھا جاتے ہیں، وہ توبہ کریں. دکاندار جو ہیں وہ اپنے گردے کو بھی اس کے اندر توڑ کر کلو کا حساب کر دیتے ہیں، وہ اپنے اندر توبہ کریں. آج کل یہ ماحول آلودگی والا ہے، آندھی آتی ہے ایک چھٹانگ گردہ اس کے ترازو میں چلا جاتا ہے، ادھر سے گاہک آتا ہے چیز کو تلواتا ہے، تولنے والا وہ تمام گردہ بھی اس کے اندر ڈال کر اس کو بیچ دیتا ہے. یہ حرام ہے، بیچنا بھی حرام، لینا بھی حرام، تمام کی تمام چیزیں حرام کے زمرات میں چلی جاتی ہیں. اس لیے میرے آقا کہتے ہیں جھوٹ سے پاک ہو جاؤ، جھوٹ سے باز آ جاؤ. جھوٹ پوری نحوست پوری امت کو تباہ کرتا ہے، پوری کائنات کو برباد کرتا ہے، پورے خاندان کو برباد کرتا ہے. اس لیے میرے آقا کہتے ہیں خدا کی قسم اگر تم سچ بولو گے فرشتہ تمہارے ہاتھ پہ ہونٹ رکھ کے سوئے گا، اگر تم جھوٹ بولو گے فرشتہ ایک میل دور بھاگ جائے گا. ایک عورت تھی میرے نبی کے دور میں، ایک بچے کو بلاتی ہے اور اس کو کہتی ہے آ جا میں تمہیں فلا چیز دیتی ہوں. نبی علیہ السلام بھی آگے، آپ نے فرمایا بتا جس چیز کا تو بچے کو اشارہ دے رہی ہے کیا تیرے ہاتھ میں یہ چیز ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا یا رسول اللہ ہے. میرے نبی نے کہا تو بچ گئی، اگر تیرے گھر میں یہ چیز نہ ہوتی، تیرے ہاتھ میں چیز نہ ہوتی، جس طرح عام بندہ بچوں کو کہہ دیتا ہے آؤ بیٹا میں تمہیں ٹافی دیتا ہوں، آؤ کوئی چیز ہی دیتا ہوں. بچہ آ جاتا ہے، جس وقت بچہ آیا اس نے کہا کہ اس کے ہاتھ میں تو کوئی چیز نہیں ہے، اس نے ایک تو اپنی جان پہ ظلم کیا اور دوسرا اس بچے پہ ظلم کیا، اور ظلم یہ کیا اس نے یہ سمجھ لیا کہ جھوٹ بولنا کوئی گناہ نہیں ہے. میرے والد نے بول دیا، میری والدہ نے بول دیا، تمام چیزوں نے بول دیا، جھوٹ کوئی گناہ نہیں ہے. اس کی تمام چیزیں اس کے ذہن میں بیٹھ گئی. اس لیے میرے نبی کہتے ہیں روزے کو جھوٹ سے بچانا، روزے کو بدعت سے بچانا، روزے کو غیبت سے بچانا. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے اللہ کی قسم ایک روزہ جو بندہ صحیح حق کے ساتھ ادا کرتا ہے خدا اس کو جہنم سے 70 خندقوں تک دور کر دیتا ہے. 70 خندقیں اس کی دور کر دیتا ہے اور جہنم سے اس کی برات کا اظہار کر دیتا ہے. میرے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے روزے دار کی دعائیں سحری کے وقت، افطاری کے وقت قبول ہوتی ہیں، اور افطاری کے وقت دو خوشیاں ہوتی ہیں. اللہ کی دعوت کو کھا رہا ہے، دوسری خوشی یہ ہے اللہ کی ملاقات اس سے ہو رہی ہے. میرے نبی فرماتے ہیں روزہ دار دعائیں کریں، چھوٹے معصوم بچوں کو بٹھا کے دعائیں کریں، امت کے لیے مانگیں، یہ مہینہ دعا کا ہے. اور اپنے اللہ سے کہتے جائیں، دعا کرتے جائیں، مانگتے جائیں، اپنے گھر کے ماحول کو بناتے جائیں، بیوی بچوں کے لیے، گھر بار کے لیے، خاندان کے لیے اپنے اللہ سے مانگو، اور معصوم بچوں کی بنیاد سے مانگو. اور جب ان کی سے مانگو گے اللہ تمہاری دعاؤں کو بھی قبول فرما لیں گے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حضرت آپ روزے کی افطاری کے وقت کون سی دعا کرتے ہیں؟ آپ نے فرماتے تھے میں ہر وقت اللہ سے کہتا ہوں اللہ میرے ایمان کو سلامت رکھنا، اللہ میرے ایمان کو سلامت رکھنا، اللہ میرے ایمان کو سلامت رکھنا. حقیقت شکریہ ہے. یہ ایک دعا ہے, اللہ میرے ایمان کو سلامت رکھ. اس دعا کے علاوہ کہیں پہ ہمیں کامیابی نظر نہیں آتی, کہیں پہ ہمیں کامیابی کی صورت نظر نہیں آتی. ہر وقت رب سے دعا کیا کرو, اللہ مجھے ایمان کی سلامتی عطا کر, میرے بچوں کو ایمان کی سلامتی عطا کر, میری بیوی کو ایمان کی سلامتی عطا کر. تو سمندر کی مچھلیاں بھی آپ کے لیے توبہ کرتی ہیں, اور آپ کے منہ کی جو دھول ہے اللہ کے نزدیک مشق سے زیادہ اللہ کے ہاں مقام حاصل کرتی ہے. اور تیسری یہ ہے, روزہ دار کے لیے افطاری کے وقت دو خوشیاں ہوتی ہیں, اور چوتھی یہ ہے, روزہ دار کے لیے اللہ رب العزت جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیتے ہیں اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں. مگر میرے بھائی اپنے ذہن میں یہ سوچتے ہوں گے, مولوی صاحب کہتے ہیں شیاطین قید ہو گئے جبکہ سینما کھلے ہوئے ہیں, فلمیں لگ رہی ہیں, شو پڑے ہوئے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن میرے آقا کہتے ہیں جو بندہ ہدایت کا طالب بنتا ہے خدا اس کو تمام چیزوں سے دور کر دیتے ہیں, اور جو ہدایت کی طلب نہیں کرتا اللہ اس کے دلوں کے مہر لگا دیتے ہیں. اس کے سامنے رمضان آ جائے کوئی فائدہ نہیں, قرآن آ جائے کوئی فائدہ نہیں, تمام چیزیں آ جائیں کوئی فائدہ نہیں. اس لیے میرے محترم بھائیوں, دوستوں, بزرگوں, شیاطین کو قید کر کر رب آپ کو اس جمع کے اندر یہاں پہ بٹھاتا ہے. اور میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جمعہ کے اندر ایک قبولیت والی گھڑی ہوتی ہے, اللہ سے مانگا کرو, اللہ سے کہا کرو اللہ ہمیں یہ چیز عطا فرما دے. آج حدیثیں پڑھتے ہیں تو لیلۃ القدر میں دعا قبول ہوتی ہے, جمعہ میں دعا قبول ہوتی ہے, شب برات میں دعا قبول ہوتی ہے. مسلمان یہ حدیثیں پڑھ کر اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے, سوال یہ ہے کہ ہاتھ اٹھا کے کرتا کیا ہے, مانگتا کیا ہے؟ جس قدر ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ سے روٹی مانگتا ہے, جس وقت ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ سے کپڑے مانگتا ہے, جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ سے لباس مانگتا ہے, اللہ سے گھر مانگتا ہے, اللہ سے کوٹھی مانگتا ہے, اللہ سے گاڑی مانگتا ہے, اللہ سے اپنی عزت مانگتا ہے, اللہ سے اپنا رتبہ مانگتا ہے. میں یہ عرض کرتا ہوں جو چیزیں مانگنے والی ہیں وہ کوئی مسلمان نہیں مانگتا, اور جو مانگنے کی ضرورت نہیں وہ سارے مسلمان مانگنے لگتے ہیں. میرے نبی کہتے ہیں جس وقت بچہ چار مہینے کا ہوتا ہے اس کا لباس, اس کا عزت, اس کی زندگی, اس کی موت, اس کا علم, اس کی حیات, تمام چیزیں اللہ کی طرف سے لکھ دی جاتی ہیں. ان چیزوں کو مانگنے کی ضرورت نہیں ہے, ان چیزوں سے ہٹ کر ایمان کو مانگنا ہے, ان چیزوں سے ہٹ کر آپ نے یہ دعا کرنی ہے اللہ کیا وجہ ہے میرا رمضان میں آ گیا, آگے پیچھے کیوں نہیں آتا, اللہ مجھے پورے بارہ مہینے مسجد کا ایسا نمازی بنا دے جیسے آج میں رمضان کا نمازی بن گیا ہوں. اللہ سے یہ دعا کرنی ہے یا اللہ میری 60-70 سال عمر ہے, اگر میں اس دنیا میں رہتا ہوں ایسا نہ ہو جائے میں گاڑی کے بغیر مر جاؤں اور میرا کفن اٹھے تو میری گاڑی ٹوٹی ہوئی ہو اور منڈی ہوئی ہو, اللہ مجھے ایسی موت سے بچا. اللہ سے یہ مانگو اللہ میں نے نمازی ہو کر کہیں نہ مرو, کہیں سینمے میں نہ مر جاؤ, کہیں فلم دیکھتے ہوئے نہ مر جاؤ, کہیں موسیقی میں نہ مر جاؤ, کہیں غنا میں نہ مر جاؤ, کہیں زنا میں نہ مر جاؤ, کہیں شراب میں نہ مر جاؤ. میری موت آئے صحابہ کی طرح جہاد کے میدان میں, میری موت آئے صحابہ کی طرح عشق کی منزل میں, میری موت آئے صحابہ کی طرح خندق کے میدان میں, میری موت آئے صحابہ کی طرح مسجد نبوی میں, میری موت آئے حضرت عمر کی طرح نماز میں, میری موت آئے حضرت عثمان بن عفان کی طرح اس زخم کی بنیاد پر, میری موت آئے حضرت حمزہ کی طرح جو اپنے عہد کے میدان کے اندر اللہ رب العزت کو اپنی جان دیتے ہیں, میری موت آئے حسن کی شہادت کی طرح, حضرت علی کی شہادت کی طرح, حسین کی کربلا میں شہادت کی طرح, میری موت آئے سعد بن ابی وقاص کی طرح, خالد بن ولید کی طرح, میری موت آئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام بہادر صحابہ کی طرح, اپنے آپ کو ایمانیات میں داخل کرتے ہوئے میں مروں تو ایمان لے کر جاؤ, یہ دعا کرتے ہیں. اب پتہ چلتا ہے جمعہ میں دعائیں قبول ہو رہی ہیں, اور بھائی دعا مانگتے ہیں تو دعا نوکری کی مانگیں گے, دعا اپنی جاب کی مانگیں, دعا روٹی کی مانگیں. یہ اللہ نے نہیں فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها, ہر چیز کو اللہ رزق دیتا ہے, یا علم مستقر رہا اور اس کا ٹھکانہ بناتا ہے, مستودع رہا اور اس کی تمام جگہ میں جانتا ہے, کل فی کتاب مبین, ساری چیزیں میری اللہ کی کتاب کے اندر ہیں. اس لیے ان چیزوں کے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے, مانگو ایمان مانگو, مانگو حیا مانگو, مانگو شرم مانگو. آج رمضان کا مہینہ میرے نبی علیہ السلام کی سخاوت برتی تھی, آپ کا عشق بڑھتا تھا، آپ کی انتہا ہو جاتی تھی. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ بڑے سہم تھے، وکانا اجردا ما یکون فی رمضان حین یلقاه جبرائیل. اور سب سے بڑی سفارت آپ کی اس وقت ہوتی تھی جب آپ سے جبرائیل آ کر قرآن کا دور کرتے تھے، رسول اللہ بڑے سہم لے جاتے تھے، قرآن سنتے تھے، قرآن سنایا کرتے تھے. اپنی بہنوں کو یہ مت سمجھو کہ انہوں نے قرآن پڑھ لیا ہے وہ درست ہو گئی ہیں. چارج پڑتال کرو، اپنی اماں کا قرآن سنو، اپنے ابا جی کا قرآن سنو، اس میں کوئی شرم کی بات نہیں، اس میں کوئی حیا کی بات نہیں. اپنی بیوی کا قرآن سنو، بیٹوں کا قرآن سنو، اپنا قرآن ان کو سناؤ. یقیناً ہر گھر میں کچھ ایسے حالات ہیں قرآن لوگ غلط پڑھتے ہیں، ہماری اماں بھی غلط پڑھتی ہیں، کئی ہماری دادیاں ہیں جو قرآن غلط پڑھتی ہیں، کئی ہمارے بچے ہیں جو قرآن غلط پڑھتے ہیں، کئی باپ ایسے ہیں جو قرآن غلط پڑھتے ہیں. اپنے بچوں کو بڑے اداروں میں، مدرسوں میں، تمام جگہوں پر بٹھاتے ہیں لیکن اپنے قرآن کی قدر نہیں کرتے. اور رمضان حقیقت میں قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کی عظمت ہے، قرآن کی شہرت ہے، قرآن کی زینت ہے، قرآن کا رتبہ ہے، قرآن کا معیار ہے، قرآن کی بلندیاں ہیں. اس لیے میرے آقا علیہ السلام کہتے ہیں قرآن درست کر کر جاؤ، جب قرآن درست کرو گے اللہ تمہیں درست کرے گا. اللہ کے گھر میں میرے آقا کہتے ہیں گھر کے اندر چراغ جلایا کرو، رمضان میں اللہ کے گھر کو روشن کیا کرو. علماء لکھتے ہیں اس کی دو چیزیں ہیں، جس مسجد میں لائٹ نہیں وہاں پہ لائٹ پیدا کرو، اور جہاں پہ لائٹ ہے وہاں پر اپنی آنکھوں کا نور چمکاؤ اور اس سے قرآن پڑھو. اللہ تمہاری روشنیوں کو بڑھائے گا، اللہ تمہارے نور کو بڑھائے گا، اللہ تمہارے قرآن کو بڑھائے گا، اور قرآن تمہیں عزتیں عطا فرمائے گا، رمضان تمہیں عزتیں عطا فرمائے گا. اس لیے نہ قدری مت کرو. میرے آقا علیہ السلام کہتے ہیں اس کی سحری کے وقت لاکھوں بندے جنت سے آزاد ہیں، جنت میں جاتے ہیں اور جہنم سے آزاد ہوتے ہیں، جس سے بوڑھے ماں باپ گزر چکے ہیں. ماہ رمضان میں تین کام اپنے بوڑھے والدین کے لیے، بیٹوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے کیا کرو. پہلا کام تو یہ کرو، افطاری کے وقت، سحری کے وقت اپنے ماں باپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کرو. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہ آج میرے ماں پہ رحم فرما، آج میرے والد پہ رحم فرما، جس طرح بچپن میں انہوں نے میرے ساتھ شفقت کی تھی. اللہ آج میں زندہ، آج یہ دنیا سے چلے گئے ہیں، میرا پوشاک انہوں نے صاف کیا تھا، مجھے انہوں نے اٹھایا تھا، مجھے انہوں نے پالا تھا، مجھے انہوں نے کھلایا تھا، مجھے مدرسے میں داخل کروایا تھا، مجھے انگلی پکڑ کر نماز پڑھائی تھی. آج اللہ تیرا شکر ہے، باپ کے مرنے کے بعد ان کا کوئی بھی بیٹا اس مجمع میں شریک ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرے. آپ کے والد نے آپ کی تربیت مسجد کی کر دی تھی اور آپ زندہ ہونے کی حالت میں آج مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ ساری کے وقت اپنے والد کو یاد کرو. حدیث میں آتا ہے والد کو یاد کرو گے اللہ تمہیں مستجاب دعوات بنائیں گے، اور خدا ان کی دعا بھی قبول فرمائے گا، اور اللہ تمہاری دعائیں بھی قبول فرمائے گا. اور دوسرا اپنے والدین کے لیے ایسا کام کر کر جاؤ کہ حدیث میں آتا ہے والد کے لیے جو تم کر کے جاؤ گے تمہاری موت کے بعد اللہ 70 درجے زیادہ تمہارے ساتھ وہ کام کرے گا. مرے ہوئے والدین، گئے ہوئے والدین، ان کے لیے صدقہ جاریہ کر کر جاؤ. پوتا لگواؤ، کنواں کھدواؤ، کولر لگواؤ، مسجد بنواؤ، مدرسہ بنواؤ، بیوہ کے ساتھ چلو، یتیم کے ساتھ چلو، مجاہدین کے ساتھ چلو، طلباء کے ساتھ چلو، سائلین جو مانگنے والے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے اپنی زکات ان کے ہاتھ میں ادا کرو، اور اپنے والدین کے لیے جتنا ہو سکے صدقہ ادا کرتے جاؤ. رب کی قسم اگر زمین پر آج تمہیں خدا خوشیاں دیتا ہے، ہماری خواہش یہ ہونی چاہیے قبر میں آج میرے ابا جی کو بھی خوشیاں مل جائیں. اگر زمین پر آپ عید مناتے ہیں تو آپ کے والدین اپنی قبر میں عید منائے، اور ان کی عید یہ ہے ان کا عذاب ٹھنڈا ہو جائے، ان کی آنکھ ٹھنڈی ہو جائے، ان کی قبر ٹھنڈی ہو جائے، ان کی تنگی دور ہو جائے، وہ ان کی آخرت کی عید ہے. یہاں خوشی ہماری، وہاں خوشی ان کی. صدقہ جاریہ ادا کرو. اور تیسرا ان کے لیے توبہ کرو، استغفار کرو. حدیث میں آتا ہے انسان مردہ ہو کر ہتھکڑیوں میں چکر جاتا ہے اور قبر اس کے ساتھ بڑی عجیب قسم کے سلوک کرتی ہے، یہاں تک کہ وہ نا امید ہو جاتا ہے، اچانک اللہ کی طرف سے ایک نیک عمل اس کی قبر میں پہنچ جاتا ہے اور وہ اللہ کی طرف سے جنت میں چلا جاتا ہے اور اللہ سے پوچھتا ہے اللہ یہ کیسے ہو گیا. اللہ فرماتے ہیں دوست سے ہماری ملدی کلب، آج تیرے بچے نے تیرے لیے توبہ کی تھی، اس استغفار کی تھی، استغفر اللہ کیے تھے، کسی پارٹی کی جلسے کی مجمعے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے اکیلے بیٹھ جاؤ، اپنے والد کو آنکھوں میں بساؤ، اپنی والدہ کو آنکھوں میں بساؤ، اپنی آنکھیں بند کرو اور اپنے رب سے استغفار کرو، اللہ میرے ماں باپ کی قبر کو ٹھنڈا کر دے، جو بچہ اپنے باپ کے لیے مانگ سکتا ہے وہ دوسرے رشتے دار نہیں مانگ سکتے، جو اپنی اولاد مانگ سکتی ہے وہ اور نہیں مانگ سکتے، یہ رسومات تو ضرور ہوتی ہے کہ آج میں نے اپنے والد کا چیلنج کرنا ہے، سالانہ برسیاں کرنی ہے، لیکن ہمارا حقیقت میں یہ منظر دیکھا بھی ہے اور قرآن کا یہ دعویٰ بھی ہے کہ جو بندے اجتماعی کام کرتے ہیں ان میں وہ فکر نہیں ہوتی جو اولاد میں ہوتی ہے، سکے بھائی میں ہوتی ہے، سکی بہن میں ہوتی ہے، اس کی بیوی میں ہوتی ہے، اس کی والدہ میں ہوتی ہے، اس لیے والدین کو اس مہینہ میں یاد رکھنا۔ میرے نبی علیہ السلام کا فرمان، جس نے اپنے والدین کی قبر پر جمعہ کے دن حاضری دی، قیامت کے دن اللہ اس کے ناراض باپ کو بھی اس سے راضی کر کے اٹھا دے گا۔ نبی علیہ السلام کا فرمان، والد دنیا سے چلا جائے اس کے دوستوں کے ساتھ اچھائی کا سلوک کیا کرو۔ حضرت ابن عمر جا رہے ہیں، حضرت عمر کے بیٹے، ایک دیہاتی آیا، ابن عمر نے پگڑی پہنی ہوئی تھی، راستے میں اپنے اونٹ کو روکا، اس دیہاتی کو پگڑی پہنا دی، لوگوں نے کہا حضرت آپ تو عالم ہیں، آپ تو فقیر ہیں، آپ تو قاری قرآن ہیں، وہ دیہاتی آدمی تھا، آپ نے اس کو پگڑی پہنا دی، اتنا بڑا رتبہ اس کو عطا کر دیا، کہا یہ حضرت عمر کا بڑا قریبی دوست تھا، اور خدا کی قسم آج اگر میرے ابا جی اس کو راستے میں ملتے وہ بھی اپنی پگڑی اس کو پہنا دیتے، آج وہ موجود نہیں تھے، میں نے اپنے باپ کا حق ادا کر دیا ہے اور میں نے اپنی پگڑی اتار کر اس کو پہنا دی ہے تاکہ میں اس کے ساتھ اچھائی کا سلوک کروں، اس میں سلا کروں۔ اور میرے بھائیو، مال دولت آپ کو دی گئی ہے، بینک بیلنس آپ کے بنے ہوئے ہیں، آپ پرسکون ہو کر بیٹھتے ہیں، خزانے نمرود کے پاس بھی تھے، کامان کے پاس بھی تھے، شداد کے پاس بھی تھے، خزانے بہت سے صحابہ مصعب بن عمیر کے پاس بھی تھے، سعد بن معاذ کے پاس بھی تھے، معاذ بن جبل کے پاس بھی تھے، عثمان غنی کے پاس بھی تھے، ابو بکر صدیق کے پاس بھی تھے، خزانے ادھر بھی تھے، خزانے ادھر بھی تھے، مگر خزانوں کا سردار اگر مسلمان ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق ہے، اور خزانوں کا سردار اگر کافر ہے وہ نمرود، حامان، شداد ہیں۔ ایک تو خزانوں کا سردار بن کر سب سے بڑی جہنم میں گیا، اور دوسرا خزانوں کا سردار بن کر سب سے بڑی جنت میں گیا، اور وہ سیدنا ابو بکر صدیق کا صحابی ہے جس نے اپنی ہجرت کے دوران حضور پر تن قربان کیا، من قربان کیا، بیٹی وقف کر دی، غلام وقف کر دیا، اپنی اونٹنیاں وقف کر دی، سب کچھ وقف کر دیا، زندگی وقف کر دی، رب نے اس کے مال کو قبول کر لیا۔ اور نمرود، شداد، حامان کا رول، جو خزانے لے کر آئے، اللہ نے ان کے خزانوں کے اندر ان کو دھسا دیا، فخسفنا بھی وہ بھی داری ہی ارضا، ہم نے اس کو بھی دھسایا اور اس کے گھر کو بھی دھسا دیا۔ خزانہ کس کو کہتے ہیں جو آخرت میں چلا جائے، خزانہ کس کو کہتے ہیں جو غریب حلق میں چلا جائے، خزانہ کس کو کہتے ہیں جو مسجد کی بناوٹ میں چلا جائے، خزانہ کس کو کہتے ہیں جو مدرسے کی تعمیر میں چلا جائے، خزانہ کس کو کہتے ہیں جو کسی بچے کے اندر چلا جائے، خزانہ کس کو کہتے ہیں جس میں کوئی صدقہ جاریہ کر دیا جائے، خزانہ کس کو کہتے ہیں جو حج میں لگ جائے، خزانہ کس کو کہتے ہیں جو عمرے میں لگ جائے، خزانہ کس کو کہتے ہیں جو آپ کے نیک لباس پہ لگ جائے، خزانہ کس کو کہتے ہیں جو آپ ٹوپی خریدیں اس پہ لگ جائے، خزانہ کس کو کہتے ہیں جو بچی کا برقع خریدیں اس پہ لگ جائے، خزانہ کس کو کہتے ہیں اپنی اولاد کو حلال رزق دلا دیں اس پہ لگ جائے، خزانہ کس کو کہتے ہیں سائل جو سوال کرتا ہے اس کے سوال کو پورا کر دو، یہ خزانہ ہے۔ اور خزانہ اگر اپنے گھر میں رہا یہ خزانہ نہیں ہے بلکہ آخرت کا ویرانہ ہے، اور آخرت کی گھڑی بالکل الگ تھلگ ہو جائے گی، اور اس بندے کے لیے کوئی لمحہ فکریہ آخرت میں نہیں ہو سکے گا۔ اس لیے خزانچی بننا ہے تو رب کے پاس اپنا پیسہ جمع کروا دو، رب آپ سے بددیانتی نہیں کرے گا، رب آپ کو کمی نہیں دے گا، رب آپ سے دھوکہ نہیں کرے گا۔ رب کے بینک میں سود ہے اور بہت بڑا ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، آؤ مجھے قرضہ دو، فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، میں تمہیں اس کا سود دوں گا دگنا چگنا کر کر۔ اللہ سود دے سکتا ہے، اللہ کی مرضی، کتنا دے گا؟ بینک لمٹ لگاتے ہیں, اللہ کی لمٹ کوئی نہیں, بینک ایک تجزیہ بناتے ہیں, اللہ کا تجزیہ کوئی نہیں, بینک حرام کاموں پہ لگا کے دیتے ہیں, اللہ ہر چیز کو اپنے خزانے میں رکھ کے دیتا ہے. اللہ اس کو پیلا چگنا کر دیتے ہیں. غریبوں سے میں بار 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 یہ گزارش کرتا ہوں اپنے دین کی روشنی میں, حدیث کی روشنی میں, اور چمکتے ہوئے قرآن کی آیتوں کی روشنی میں, اگر امیر بننا چاہتے ہو, غربت سے باہر آنا چاہتے ہو, قرضے سر پہ زیادہ آ چکے ہیں, تنگ آ چکے ہیں, سمجھ نہیں آتی گھر کے حالات کیسے کنٹرول کیے جائیں, کرائے کس طرح دیں, بل کس طرح دیں, بیوی کو کیا کھلائیں, بچوں کو کیا کھلائیں, ان قرضوں میں ڈوب کر نمازیں بھی تباہ, قرآن بھی تباہ, رمضان بھی تباہ, سب کچھ تباہ. میرے نبی کا ایمان ہے, حدیث کا مفہوم ہے, قرآن کی روشنی ہے, صدقہ ادا کرتے رہا کرو. اللہ کی قسم تمہیں اللہ اسی وقت غریب سے امیر بنا دے گا, قرضے تمہارے اتریں گے, جتنے پھنس چکے ہیں پھنس جاؤ, مگر اپنے قرضے تمام چیزیں ایک طرف کر دو, اپنے آپ کو تنگ کرتے ہوئے تمام چیزیں دیکھتے ہوئے طلبا کی طرف, بیواؤں کی طرف, مجاہدین کی طرف, مسکینوں کی طرف, فقیروں کی طرف, اللہ کی قسم اپنا اور تھوڑا سا پیسہ اپنی مشقت سے نکال کر ان کی جیب میں ڈال دو. یہ دعویٰ قرآن کا ہے, رب تمہیں غنی کر دے گا, رب تمہارے قرضے اتار دے گا, رب تمہاری چیزیں ادا کر دے گا. آج غنی بننے کے لیے بندے سود میں جا کے قرضہ لے لیتے ہیں, پھر ہمارے حالات درست ہو جائیں. اللہ کہتے ہیں میرے تیر تم پہ چلیں گے, میرے میزائل چلیں گے, میرے ہتھیار چلیں گے, میری جنگ تم سے ہے, میرے آقا کی جنگ تم سے ہے. اگر تم سود لو گے تو جنگ شروع ہو جائے گی, اور اس جنگ میں آج تک کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا. اللہ کی جنگ ہے نا. آج مجاہدین افغانستان کے سامنے اللہ نے سب سے بڑی سپر طاقت کو اس کے ہتھیاروں سمیت ان کے چکندے میں بند کر دیا ہے. امیر المومنین ملا محمد عمر مجاہد اس وقت بھی 12-13 سال پہلے کی زندگی پہ بیٹھ کر ان مجاہدین کے سامنے اللہ کی طرف سے جو فرشتے جنگ کرتے جا رہے ہیں ان کی فتوحات کو دیکھنے کے لیے بےتاب ہیں. اور وہ یہودی اپنی سڑکوں پر اس وقت اپنے ٹھکانوں کو سمیٹنا چاہتے ہیں اور وہاں سے اپنی جان چھڑوا کے بھاگنا چاہتے ہیں, لیکن میرے رب جس وقت ان مجاہدین کے ساتھ اپنی نصرت کا وعدہ کر چکے ہیں تو مجاہدین کو اللہ نے آج یہ ناز اور فخر عطا کر دیا ہے کہ جس کونے کے اندر بھی وہ جاتے ہیں وہ جا سکتے ہیں, اور ہر طرف سے یہودی ان کے پاؤں میں پڑا ہوا ہے, ہم سے مذاکرات کرو, بچی ہوئے انسان ہمارے کسی طرح واپس چلے جائیں. کہاں آج سے 13 سال پہلے اور کہاں پر آج, وہاں پر مسلمان بھی رہتا تھا, اب تو گئے مجاہدین, اب تو گئے امیر المومنین, اب تو سب کچھ ختم ہو گیا, تسبیح کا اعلان ہو گیا, لیکن جس وقت اللہ بھی جنگ میں شریک ہو جائے اور اللہ بھی نصرت پہ آ جائے اور اللہ بھی فتح پہ آ جائے تو آج کی صورتحال وہاں جا کر دیکھو. خدا کی قسم اللہ کی تازہ نصرت, اللہ کی تازہ مدد ان مجاہدین کے دست قدم آپ کو نصیب ہو رہی ہے. اور جس وقت وہ ملک فتح ہو جائے گا ہمارے ملک کی ساری تنگستیاں دور ہو جائیں گی. ان کی قراردادوں کی وجہ سے مجاہدین کے بارڈر پر ہماری 80,000 کے قریب فوج لگ چکی ہے, اور اس بارڈر کی پہلے حفاظت امیر المومنین کیا کرتے تھے, آج ہماری آرمی کو کرنی پڑتی ہے. صرف اس بنیاد پر ہم نے مجاہدین کے ساتھ غداری کی تھی اور ان کے 80,000 فوج ہماری وہاں پر لگا کر اپنے ملک کو سیو کرنا چاہا, پھر بھی ملک میں حالات یہ ہیں کوئی بندہ کسی مقام پر اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتا. حقیقت یہ ہے جس وقت وہاں پر اسلامی حکومت تھی اور وہاں پر وہ چوکی داری کرتے تھے, ہمارے پاکستان پر, اس کی دھرتی پر, اس کی زمین پر نہ ہمارے علماء شہید ہوتے تھے, نہ ہمارے مدارس شہید ہوتے تھے, نہ ہماری بچیوں کی عزتیں لوٹی جاتی تھی, آپ گھر میں سکون سے سوتے تھے. آج کی حالت یہ ہو گئی, انارکلی کے بازار میں جانے سے بھی آپ کو گھبراہٹ ہو رہی ہے. یہ صرف اس بنیاد پر ہے, علم جہاد کو بہانے کے لیے ہم نے کوشش کر کر مجاہدین سے غداری کی تھی اور اس بارڈر کو اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا جو ہم سے سمیٹا نہیں گیا. نتیجہ یہ نکلا, آج ہمیں دوبارہ یہ صورت نظر آ رہی ہے. اللہ مجاہدین کو کامیابیاں بھی دے گا اور ہمارے بارڈر پہ دوبارہ وہ محافظ بنیں گے اور ہمارے گھر میں بازاروں میں گلیوں میں ان کے ایمان کی وجہ سے سکون زندگی نصیب ہوگا. اس لیے میرے بھائیوں رمضان المبارک کے اندر ان مجاہدین کے ساتھ دستہ بدستہ تعاون کرتے جاؤ, اللہ کے نبی کی سنت کو زندہ کرتے جاؤ. وہ ساتھی بھی آپ کے ساتھ رحمت رحمت کی صورت میں آتے ہیں اور آپ سے تعاون مانگتے ہیں صرف اس بنیاد پر آپ کا اسلحہ ہو, ہماری جان ہو, آپ کا تعاون ہو, ہماری جان ہو. انشاءاللہ ہم اپنی تمام چیزیں قربان کر کر پاکستان کو بھی ایک خوبصورت سطح پہ لائیں گے اور اللہ کے دین کو اس طرح بھی روشن فرمائیں گے. آج میں غلطی کی گنجائش کے بعد موجود نہیں ہے, یہ تمام مہنگائی اسی بنیاد پہ ہوئی ہے. ہمارا آرمی کا بجٹ اس بارڈر پہ لگ گیا جس کی بنیاد پر ہماری معاشیات پر کمزوری, اقتصادیات پر کمزوری, حالات خراب ہوئے, باہر سے انویسٹر بھاگ گئے, بزنس ختم ہو گئے, فیکٹریاں تباہ ہو گئی, بلڈنگیں بند ہو گئی. صرف مجاہدین کے ساتھ ہماری اس وقت کی غداری تھی, دعائیں نہیں تھی. آج بھی ان کا پلہ پکڑو, ان کے ہاتھ پکڑو, ان کے لیے دعائیں کرو اور رمضان المبارک کے اندر ان کے ساتھ ہم آہستہ تعاون کر کر اللہ کے سامنے اس کے میدان پہ سجو بجو اور اس پاکستان کے لیے دعا کرو. اللہ رمضان کے صدقے یہ نصیب ہوا تھا اور رمضان کے صدقے اللہ اس کو تمام علاقوں سے پاک فرما. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.